لبیک یا سیدا،
لبیک یا
سیدا،
لبیک یا
سیدا،
یا
سیدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھے ملک محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے ملک محمد و آل محمد. تشیع مکتب استقامت و جرات کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج ہم ایک منزل آگے بڑھ چکے ہیں. اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت تھی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور صرف یہ کہا نہیں بلکہ اس پر استقامت کر کے، استقامت دکھا کر، استقامت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ سوائے خدا کے کسی اور سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، تو ایسے ہی باشرف لوگوں پر تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا نزول جاری رہتا ہے. ہنگامی نزول ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافو خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنو غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. اسی ذیل میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ تشیع کی استقامت کا عالم اگر اس کا کامل مظہر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں یہ بارز اظہار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان 72 نے ہزاروں کے مقابلے پر استقامت کا مظاہرہ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری اعتبار سے تو بدن کٹ کٹ کر خاک اور خون میں غلطہ ہوئے، مگر یہ تشیع کا جو پودا اس وقت نوخیز تھا اس کو ایسا تناور بنا گئے کہ اب تا صبح قیامت یہ شیعت باقی رہے گی اور اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گی. اور اگر آپ کو یاد ہو پہلی مجلس کا وہ جملہ کہ میں اور آپ یہ گمان نہ کریں کہ میں اور آپ یہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرنے والے میں اور آپ نہیں ہیں، میں اور آپ شامل ہو رہے ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام میں. لہذا جس کو شامل ہونا ہے وہ اپنا شرف اور اپنا قد بڑھا رہا ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت، تمام عالم کی ضرورت ذات حسین ابن علی ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس استقامت کو یار، اب اس استقامت کی طرف مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ دیکھیں معصومین علیہ السلام نے کامل ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان معصومین سے متعلق، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماہ محرم اور سفر معصومین سے متعلق، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماہ شعبان اور رجب معصومین علیہ السلام کے قصائد سے متعلق۔ معصومین علیہ السلام نے کامل نظام حیات ہمیں دیا، اس کامل نظام حیات میں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کس محاذ پہ تمہیں ڈٹنا ہے، کس محاذ پر تمہیں کس طریقے سے جنگ کرنی ہے، تمہارا انداز کلام کیا ہو، تمہارا انداز بیان کیا ہو، تمہاری کیفیت بیان کیا ہو، تمہارا انسجام کیا ہو، تمہارا اتحاد کیا ہو، کس مقام پر تمہیں آگے بڑھ کر دوسروں کو گلے لگانا ہے، کہاں پر تمہیں تلوار اٹھانی ہے اور کہاں پر تمہیں صبر کرنا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے کلام میں ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی تشنگی باقی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اثر تشریح حضرات معصومین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس 250 سال کی رہنمائی کے ذریعے اس طویل غیبت کے عرصے میں ہم نے تشیع کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھا، تو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ دیکھ رہے ہیں، اب آپ دوسروں کے پاس جائیے، ان کے پاس اثر تشریح یعنی معصومین علیہ السلام کا دور، مثلا دوسرے مکاتب فکر اسلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سرکار کی وفات کے ساتھ ہی تشریح کا دروازہ ان کے بند ہو گیا۔ اب وہاں پر شریعت کو بیان کرنے والا کوئی اس انداز سے کہ جو ایک معصوم کی ذات ہوتی ہے موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 250 سال بعد جب غیبت صغرا کا آغاز ہوا اور نیابت خاصہ کا آغاز ہوا، وہاں سے اثر تشریح کا یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اس کے بعد آپ کو اب یہ فقہاء و مراجع اور علماء اس انداز سے دین بیان کرے۔ آئمہ کے دور میں بھی تھے، ایسا نہیں کہ آئمہ کے دور میں یہ فقہاء، یہ علماء، یہ رجوع جن سے کیا جاتا ہے، یہ افراد موجود نہیں تھے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، امام صادق علیہ السلام کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے راویان مختلف جگہوں پر جا کر مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچایا کرتے تھے، زرارہ تھے، ابو بصیر تھے، یہ دیگر افراد جو راویان حدیث کہلاتے ہیں، انہی نے دین پہنچایا نا ہم تک۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے ادوار میں بھی موجود تھے، لیکن جس شد و مد کے ساتھ معصومین علیہ السلام نے خصوصاً 10ویں امام کے دور سے اس سلسلے کو رائج کیا گیا کہ لوگ کسی طرح سے اس مرکز سے وابستہ رہیں تاکہ اس مرکز کے ذریعے اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمارے وہاں اجتہاد و تقلید کا دروازہ ہے، ہم مجتہد کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، معصوم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، مجتہد کے فتوے اور حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اس کے فتوے اور حکم پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے قول معصوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے فتوے پہ عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن معصوم کی سیرت کیا ہے؟ کہ معصوم کے قول پر بھی عمل، معصوم کے فعل پر بھی عمل، اور معصوم کی تقریر پر بھی عمل، جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے آگاہی، بس اب اپنے اختتامی کلام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ کل آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ کیا جرأت و استقامت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ہمیں ملا ہے، یہ جرأت فقط اپنوں کے سامنے اظہار کرنا ہے؟ اس جرأت کا اظہار فقط اپنوں کے سامنے ہوگا؟ فقط گھروں میں ہوگا؟ فقط محلوں میں ہوگا؟ فقط ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کرے گا، یا اسی جرأت و استقامت کو ہمیں اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تشیع ہے کیا؟ مکتب تشیع ہے کیا؟ کیا مکتب تشیع فقط ممبر پر آ کر واعظ دینے والا مکتب ہے، یا یہی مکتب جو ممبر پر واعظ دیا جائے، درس دیا جائے، سبق دیا جائے، اس کو معاشرے میں تجلیات کی صورت میں روشن کرنے والا مکتب ہے؟ سوال ہے یہ آپ سے۔ مثلا یہ جو ولایت ہم مسلسل 7 دنوں سے، اور آپ نے اپنی تمام عمر سنا، ہم اس کو 7 دنوں سے یہاں بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں اس ولایت کا بیان ہے، خطبات کے اندر اس ولایت کو بیان کیا جاتا ہے، منقبت کے اندر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نشر کیا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے آغا،
کہ ولایت فقط کتابوں کی زینت ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا انٹروڈکشن باقی رہے میرے ساتھ, کنیکشن جوڑا رہے. کیا ولایت فقط کتابوں کے اندر ہو کافی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ولایت فقط کتابوں کی زینت بنے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ولایت فقط منقبت کی زینت بنے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ولایت فقط ذاکر کو مواد فراہم کرے, عالم کو مواد فراہم کرے کہ وہ آ کر ممبر پر کچھ بول دے؟ یا نہیں, بلکہ ولایت میرے اور آپ کے اعضاء و جوارے سے جھلکے, نظر آئے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا موالی ہے اور اہل بیت کا شیعہ ہے. ایسی ولایت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ولایت کب ہوگی؟ مثلا اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت صرف اتنی ہوتی کہ آپ نیچے سے واہ واہ کر کے چلے جائیں اور میں چند نکات بیان کروں اور آپ کی واہ واہ لے کر سمیٹ کر ایک بہترین سا لفافہ لے کر جیب میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں, اگر ولایت کا ہدف فقط اتنا ہوتا تو آقا مجھ سے اور آپ سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ بخن بخن کی صدائیں لگا کر چلے گئے. بہت بڑے بڑے لوگ بخن بخن کی صدائیں لگا کر چلے گئے, مگر چونکہ ان بخن بخن کی صداؤں میں مانویت نہیں تھی, اتباع ولایت نہیں تھا, ان بخن بخن کی صداؤں کو میں نے اور آپ نے اہمیت نہیں دی. جب بھی اس بخن کا ذکر کیا ہے طنز میں کیا ہے, کبھی عظمت کے اعتبار سے نہیں کیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں اپنا درد دل آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں, جو صورت حال ہے نا ہماری, اس صورت حال پر توجہ کریں. یہ بخن بخن, اس کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے, واہ واہ جناب علی کیا بات کر دی آپ نے, بہت خوبصورت بات, کیا کہنے, سبحان اللہ. بخن بخن یعنی واہ واہ داد. جانتے ہیں نا جب غدیر میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا, تو کتنے افراد بڑے تھے یہ کہتے ہوئے. لیکن کیا فقط یہ بخن بخن کہہ دینا ان کی زندگی پر اثر انداز ہوا, مؤثر ہوا, اس نے اثر کیا؟ نہیں کیا. معلوم ہوا صرف بخن بخن نہیں کہنا, بخن بخن کے بعد سلمان کی طرح اتباع بھی کرنی ہے, ابو ذر کی طرح پیروی بھی کرنی ہے, مقداد کی طرح علی کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. اگر نقش قدم پر نہ چلا جائے اور صرف واہ واہ کی جائے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا یہ واہ واہ کرنا صرف لوگوں کو لبھانے کے لیے ہے, لیکن اگر نقش قدم پر چلا جائے تو ابو ذر جیسا موالی علی جب شام پہنچتا ہے تو شام کی ایوانوں کو ہلا دیتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر جب ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام, سمجھیے آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موالیوں کے اس کردار کو سمجھیے جو ولایت پذیر تھے. حضرت ابو ذر شام پہنچے, شام پہنچنے کے بعد جگہ جگہ حضرت ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کو بیان کیا ہے. کس ماحول میں؟ پابندی تھی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر. میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, یہ معجزہ ہے جو آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہمارے پاس اس تعداد میں موجود ہے, ورنہ دنیا نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو مٹانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی تھی, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی. کتابیں جلا دی گئیں, حدیث پر پابندی لگا دی گئی, کتاب خانوں کو دریا برد کر دیا گیا, فضائل بیان کرنے پر گھر گرا دیا جاتا تھا, کھیت کو اجاڑ دیا جاتا تھا, اعدام کر دیا جاتا تھا, پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا. یہ ایسے مبلغین علی ابن ابی طالب تھے, ایسے فضائل بیان کرنے والے تھے کہ جن کو فضائل بیان کرنے کے لیے نرم مسند کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ دار پر بھی میسم کی طرح فضائل علی بیان کر کے بتاتے تھے کہ علی کا ذکر سختیاں ہو, آسانیاں ہو, آسائشیں ہو, ہم کرتے چلے جائیں گے تاکہ حقیقی ولایت تمہارے سامنے آتی رہے. حقیقی ولایت, ولایت چند حروف کو ایک جگہ جوڑ دینے کا نام نہیں ہے. ولایت جو ہم اپنی اذانوں میں کہتے ہیں نا, اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے, یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. بزرگان نے جرات کا اظہار کیا ہے, استقامت کا اظہار کیا ہے, اس کے بعد یہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ ذکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں امیر المومنین کی محبت بڑھے. یہ ذکر محبت بڑھانے کے لیے ہے, لوگوں کو علی سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ دین کے جتنے احکام دیکھیں گے. میں اس پر اس لیے جوانوں سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ کا سابقہ, آپ کا رابطہ ہم سے زیادہ عامت المسلمین کے ساتھ ہے. مثلا اگر آپ میری فون بک کو چیک کریں تو اس میں کوئی آبدی ہے, کوئی زیدی ہے, کوئی نقوی ہے, کوئی کاظمی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, لیکن آپ کی فون بک ایسی نہیں ہوگی. آپ کی کانٹیکٹس آپ کے مختلف لوگوں سے مختلف. ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو بتائیں گے, آپ اس کو عمل کے قالب میں ڈھال کر دوسروں کو بتائیں کہ علی کا شیعہ کتنا امانت دار ہوتا ہے, علی کا شیعہ کتنا دیانت دار ہوتا ہے, علی کا شیعہ کتنا اپنے ایفا کو, عہد کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہوتا ہے, علی کا شیعہ کیسے اول وقت نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, اور علی کا شیعہ نام علی پر کیسے اپنے وجود کو مٹانے والا اور علی کے ذکر کو بڑھانے والا ہوتا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی فضائل کو بھی فقط ایک گھنٹے فضائل امیر المومنین, نہ پوری زندگی علی کے فضائل بیان ہو, محرم و سفر نہیں, رجب و شعبان نہیں, پوری زندگی آپ کے اعضاء و جوارح بتائیں کہ آپ علی والے ہیں, نامحرم کو دیکھ کر آپ کی جھکی ہوئی نظریں بتائیں کہ آپ علی والے ہیں, آپ کی خلوت بتائے کہ یہ علی والے کی خلوت ہے, آپ کی تنہائیاں اتنی پاکیزہ ہو کہ اس تنہائی میں آپ کو علی کی تنہائی یاد رہے. مگر ذکر فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا فقط ممبر کا محتاج ہے؟ یہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فقط کتابوں کی زینت ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ولایت صرف ایک گھنٹے کی تقریر کا کام ہوتا نا آغا, تو بڑے بڑے مقرر آپ کو نظر آتے جو علی ابن ابی طالب کے نام پر ایک گھنٹے تقریر کر کے جنت لے لیتے, لیکن بخن بخن کہنے والوں کو مل گئی جنت. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, ملی جنت یا ملے گی جنت؟ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ یہ بخن بخن صرف زبان سے ہے, یہ حد سے نیچے نہیں اترا. حد سے نیچے اترے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہوگی. ولایت یعنی کیا؟ 1400 سال گزر گئے نا یہی مطلب مسئلہ بیان کرتے ہوئے, اسی مطلب کو سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہ بابا رسول اللہ نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا, یعنی جس جس پر میں حاکم اس پر علی حاکم, جس جس پر میری ولایت اس پر علی کی ولایت, یہی مطلب بیان کر رہے ہیں نا ہم سب مل کر. تو اس ولایت کو فقط بیان کرنا ہے یا نافذ بھی کرنا ہے؟ آئیے نفاذ کرتے ہیں اس کا, پھر دیکھیے تھوڑی سختی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. کرنا شروع کیجئے نفاذ, نافذ کرنا شروع کیجئے ولایت کو, گھر سے شروع کریں, بلکہ گھر سے پہلے ذات سے شروع کریں. آئیے ولایت کو نافذ کرتے ہیں. آنکھ پر علی کی ولایت, کان پر علی کی ولایت, زبان پر علی کی ولایت, دل پر علی کی ولایت, ہاتھ پر علی کی ولایت, وجود پر علی کی ولایت, گھر پر علی کی ولایت, دفتر پر علی کی ولایت, اگر مسجد اور امام بارگاہ بنوایا ہے تو علی کی ولایت, اگر ممبر پر بیٹھ رہا ہوں تو علی کی ولایت. بڑھتے چلے جائیے, ولایت کو بڑھاتے چلے جائیے, نافذ کرتے چلے جائیے. ولایت کا بیان آسان ہے آغا, ولایت کا نفاذ آسان نہیں ہے. اس کے لیے سلمان نے قربانیاں دے کر بتایا ہے, مقداد نے فاقے کر کے بتایا ہے, ابو ذر نے سختیاں سہ کے بتایا ہے, میسم نے دار پر چڑھ کے بتایا ہے, اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دے کر بتایا ہے, خود فرزندان امیر المومنین حسن ابن علی نے نانا کی قبر سے دور دفن ہو کر بتایا ہے کہ ولایت پر چلنا آسان نہیں ہے, اس میں زندگی میں بھی آپ پر تیر آئیں گے, شہادت کے بعد بھی تیر آئیں گے. آسان رائے ہے ولایت کی؟ آسان رائے نہیں ہے ولایت کی. ولایت کو آسانیوں میں تلاش نہ کریں, ولایت کی راہ انتہائی سخت ہے. سہل بن حنیف کے لاشے پر آ کر جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ کہ ہماری محبت اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی نا, لطحافت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ محبت علی ابن ابی طالب ہے, اس محبت کو جس کو ہم صرف ایک گھنٹے کا بیان سمجھتے ہیں نا, اس بیان کے حوالے سے ہم نافذ کیجئے. آئیے میں اپنے جوان بچوں سے خصوصی درخواست کروں گا, بزرگان سے میرا خطاب ہوتا نہیں ہے, یہ حوصلے کی افزائی کے لیے یہاں تشریف لاتے, ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. نافذ کیا ولایت کو آنکھ پر, کان پر, زبان پر, دل پر, گھر پر, دفتر پر, مسجد پر, امام بارگاہ پر, کیا ہوگا؟ جب ولایت ان تمام جگہوں پر نافذ ہوگی اور علی کی حکومت ان تمام جگہوں پر نافذ ہوگی، آنکھ میری ہوگی، علی کی ولایت ہوگی، دیکھے گی علی کی مرضی سے، کان میرے ہوں گے، علی کی ولایت ہوگی، سنیں گے علی کی مرضی کا، زبان میری ہوگی، علی کی ولایت ہوگی، کلام علی کی مرضی کا ہوگا، دل میرا ہوگا، علی کی ولایت ہوگی، علی کی حکومت ہوگی، خیال علی کی مرضی کا ہوگا، گھر میں نظام میرا نہیں چلے گا، علی کا چلے گا، مسجد اور امام بارگاہ میں بناؤں گا، خطیب علی کی مرضی کا بیٹھے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آسان ہو رہی ہے ولایت؟ اب سب سے زیادہ مشکل ولایت کا مرحلہ، موبائل میرا ہوگا، لیپ ٹاپ میرا ہوگا، ٹی وی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوگا، گھر میں میں نے پیسے خرچ کر کے انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوایا ہوگا، چلے گا کس کی مرضی سے؟ چلے گا علی کی مرضی سے۔ اگر جب روز مرہ کی زندگی میں ہم ولایت کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں، اپنے اوپر نافذ کرنے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے اتنی سختیاں آتی ہیں، ذرا سوچئے کہ جب علی کا فرزند آ کر اس ولایت کو پوری کائنات پر نافذ کرے گا، تو کیا اہل ولایت ان کے اطراف میں ایسے ہی آئیں گے جیسے آج ایک مختصر پر ہے؟ اب آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ انی لعارف اہل بیت نبرہ ولا اسکا ولا اثرا من اہل بیتی ولا اصحابنہم خیر من اصحابی۔ یہ 72 کیوں تھے صرف آغا؟ کیا دنیا میں حسین ابن علی کے عقیدت مند خالی 72 تھے؟ توجہ کیجئے نا، کربلا کے واقعے سے سوچئے، ولایت مدار 72 تھے، ولایت کے پروانے یہ 72 تھے، جنہوں نے اپنے وجود کو حضرت ابو الاحرار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ یہ 72 تھے۔ حسین سے محبت کرنے والے بہت تھے، تاریخ میں ایک نام ہے، بہت بڑا نام، یزید کی مخالفت میں بھی ابتدا میں بیعت نہیں کی تھی، بعد میں مصالحت کر لی۔ یہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا نا، اس نے امام حسین سے کہا، یہ اپنا رسول اللہ عراق کی جانب مت جائیے۔ امام حسین نے کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ کہا اچھا جانا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث کو اس نے بیان کیا، اس کے بعد کہا آپ جانا چاہتے ہیں؟ ذرا اپنے بندے لباس کو کھولیے، میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جس پہ رسول اللہ بوسہ لیتے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے لباس کھولا، یا پھر بعض روایات میں امام نے اپنے کرتے کو بلند کیا، اس نے امام حسین کے سینے کے بوسے لیے، رویا، امام حسین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف سینے کے بوسہ لینے والا چاہیے، یا صرف رونے والا چاہیے، یا وہ چاہیے جو حسین کے ساتھ اس میدان کارزار میں کھڑا رہ کر حسین کے دفاع میں اپنی جان کو قربان کرے؟ کیا چاہیے امام حسین علیہ السلام کو؟ آقا یہ جرات مند لوگ تھے جنہوں نے تشیع کو آگے بڑھایا، اور ہر دور میں، کل میں نے زید بن سوہان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، ہر دور میں چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایسے افراد موجود رہے ہیں کہ جن کی بدولت یہ تشیع کا پیغام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ان افراد پر خاص نظر کرم معصومین علیہ السلام ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بیدار اور منسجم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی، معصومین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو منسجم دیکھنا چاہا ہے، متحد دیکھنا چاہا ہے۔ معصوم چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس طریقے سے آپس میں ملحق ہو جائیں جو روایات ہیں نا، ایک مومن کا احترام دوسرے مومن کے لیے بھلا دیا گیا ہے، آغا بھلا دیا گیا ہے۔ یعنی تشیع وہ اسلام ناب محمدی کہ جس کے لیے ابتدا میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی اور مکتب ہو نہ ہو، شیعہ وہ مکتب ہے کہ جو رسول کے دور میں ایگزسٹ بھی کرتا تھا اور رسول کی مدح سرائی میں بھی شامل تھا۔ روایات سنائی تھی پہلی مجلس میں آپ کو، یعنی تشیع وہ مکتب ہے آغا کہ جس کو بچانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام، تشیع یعنی اسلام حقیقی، فقہ جعفریہ یعنی فقہ محمدی، یہ سب مطالب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب جب تشیع کہوں یعنی اسلام ناب محمدی، حقیقی اسلام، خالص اسلام، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے اسی کو اختیار کیا، یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے کہ اس فرش پر آ کر ہم حسین ابن علی پر گریا کریں. ہر چیز کے اصول و مبانی ہمارے پاس موجود ہیں. وہ مکتب تشیع کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ مقاتل آباد قبرستان شہدا کے خون اجسام سے چھلک رہے ہیں، زندان بھر دیے گئے ہیں اور مزید زندانوں کو بھرنے کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، مزید زندانوں کو بھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں اور آپ لگے رہے ہیں اپنے داخلی مسائل کو سوشل میڈیا پر بیان کرتے رہے، اس نے یہ کیا پڑھ دیا، اس نے وہ کیا پڑھ دیا، اس نے یوں کیوں کیا، اس نے یوں قدم کیوں اٹھایا. او بابا، تمہیں مٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تمہیں مٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تم اس پلیٹ فارم پر جا کر کے جس پر دشمن نے بنایا ہی اسی لیے کہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، کتنا ایزی ایکسس ہوگا. ذرا سے فرسٹریٹڈ ہو، پریشان ہو، دو منٹ میں فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، غبار نکل جائے گا، دھواں بیٹھ جائے گا، اسی پہ احتجاج کر لو. کتنا آسان مرحلہ ہے یا نہیں آسان مرحلہ؟ اپنی توانائیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں. آئیں میں معصومین علیہ السلام کبھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہیں ہوئے. ان جملات کو میرے جوان دوست اپنے پاس کسی ڈائری میں جا کر لکھ لیں اور سمجھ لیں، آئمہ کبھی کبھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہیں ہوئے. دشمن نے بعد از رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا علی، اتنے گھوڑ سوار دوں گا، سن رکھا ہے اپنے نام، تعارف بھی جانتے ہیں، کروانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ کی گلیاں آپ کے حمایتیوں سے بھر جائیں گی، ہاتھ میں ان کے تلوار ہوگی. امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا فتح مکہ کے موقع پر طلقاء کی طرح آزاد ہونے والا، تمہارا اسلام سے کیا تعلق؟ تم آ کر علی کو بتاؤ گے کب علی کو تلوار چلانی ہے؟ یہ ہے معرفت سلمان. جس وقت امیر المومنین کے گھر پر حملہ ہوا تھا نا، جنگ جمل کا جو ایک محرک تھا وہ آگے بڑھا اور تلوار کو قبضے سے نکالا. سلمان آگے بڑھے، کا تم سے بہتر تلوار علی چلانا جانتے ہیں، اگر تلوار چلانے کا موقع ہوتا تو علی ابن ابی طالب سے بہتر تلوار کوئی نہیں چلا سکتا تھا. دور آگے، امام حسن کا 25 سال صبر کیا امام علی نے، 4 جنگوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار چلا کے بتایا کہ علی نے تلوار چلانے کو چھوڑا نہیں ہے، اگر نیام میں رکھا تھا تو مصلحت خداوند متعال کی بنیاد، دین کے مسائل اور مفاسد کو سمجھتے ہوئے. مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بہترین جواب دیا اس کا. جو لوگ اس کا شبہ وارد کرتے نا کہ کیوں امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی، کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نکلے اپنا حق مانگنے کے لیے، رہبر معظم فرماتے کہ امیر المومنین کے قضایا، جو ان کے فیصلے، اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. علی کے سامنے 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر، اور آ کر دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے. رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان میں جو خطبات ہے رہبر کے، اس کے اندر رہبر نے یہ دلیل دی ہے. کہا کہ 2 بچوں کو لے کر آئیں، کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے. امیر المومنین نے واضح نصیحت کی، دونوں نہیں مانی، قسم اٹھوائی گئی، دونوں نہیں مانی. امیر المومنین نے کہا قمبر تلوار لے کر آئیے یا مالک تلوار لے کر آئیے، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک اس عورت کو دے دیں، ایک اس عورت کو دے دیں. جو حقیقی ماں تھی نا وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی یا امیر المومنین، بچے پر تلوار نہ چلائے، بچہ زندہ رہے چاہے کسی کے پاس رہے. رہبر فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی، اسلام باقی رہے، فعلاً کسی کے پاس بھی رہے. یہ مقصد تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار نہ اٹھانے کا، اسلام باقی رہے، دین باقی رہے، کسی کے پہ پاس باقی رہے. باقی رہے گا، ہاتھ میں آ جائے گا، مٹا دیا جائے گا، زحمتیں ضائع ہو جائیں گی. امام حسن سے کیا چاہا دشمن نے؟ امام حسن نے مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، نخیلہ پہ پڑاؤ ڈالا، امام کے سارے سرداروں کو، اکثر کو خرید لیا گیا، سردار بک گئے، قبیلے والے بک گئے، जिन्होंने तहरील किए ना इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सल्लतु वसल्लम की हयात तैयबा की, कहा इमाम हसन के साथ पांच किस्म के लोग थे जो इमाम के लश्कर में थे। पांच किस्म के लोग थे। इमाम ने नुखैला पर पड़ाव डाला था। पहला गिरोह वो था जो सिर्फ दारुल खिलाफा के यहां से वहां मुंतकिल होने की वजह से आया था, मादी तलब थी ना, दारुल खिलाफा कूफा से शाम क्यों मुंतकिल हो गया, ये इमाम हसन के लश्कर में एक गिरोह। दूसरा गिरोह जो खारजियों का था, जो सिर्फ इसलिए आया था, उसको ना इमाम हसन से कोई मोहब्बत थी, ना उनको वो मंसूस मिन अल्लाह जानता था, ना इमाम हसन मुश्तबा अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखा हुआ था। वो इसलिए आया था इमाम हसन के पास कि इमाम हसन शाम वालों से जंग करेंगे, ये दूसरे गिरोह का हदफ था। तीसरा गिरोह वो था कि पिछली जंगों में यानी जमल सफीन और नहरवान में इनको माल गनीमत नहीं मिल सका था, ये इसलिए आए थे कि कुछ माल गनीमत हासिल कर लें, ये तीसरा गिरोह था। चौथा गिरोह वो था जो बुजदिलों का गिरोह था, जो सिर्फ इस मलामत से बचने के लिए कि बाद में हमें यह ना कहा जाए कि तुम जंग में नहीं गए, ये तय कर आए थे कि हम जंग में पीछे पीछे रहेंगे, हसन इब्ने अली का साथ आगे बढ़कर नहीं देंगे। चौथा गिरोह यह था। और पांचवा गिरोह जो इंतहाई मुख्तसर था, वो इमाम के खालिशियों का और इमाम के घर वालों का था। अब आप मुझे बताइए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से जब सरदारों को खरीद लिया गया तो इमाम हसन मुश्तबा इस गिरोह के बलबूते पर जो सिर्फ दारुल इमारा के मुंतकिल होने की वजह से आया था, इस पर इमाम हुसैन तलवार इमाम हसन तलवार चलाते। फिर रहबर की किताब का हवाला दे रहा हूं, दो इमाम मुजाहिद, जिसमें उन्होंने बयान किया है कि दोनों इमामों ने कैसा जिहाद किया है। इमाम हुसैन के जिहाद में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मुशारकत वैसे ही है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मिलके सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो गिरोह इमाम हसन का साथ देता कि जो सिर्फ दारुल इमारा के मुंतकिल होने की वजह से इमाम के लश्कर में आया, खुद मादे के लिए आया है, दुनिया के लिए आया है, जब गले पर तलवार आएगी क्या साथ देगा। या वो गिरोह साथ देता जो सिर्फ शाम से लड़ने के लिए आया है, जिसको इमाम हसन से कोई मोहब्बत ही, ये इमाम हसन मुश्तबा का जान की जान बचाता, ये इमाम हसन मुश्तबा के सामने फिदाकारी का इजहार करता, ये गिरोह भी नहीं करता। फिर कौन सा, जो माल गनीमत की लालच में आया है, जो आया ही लालच में, वो अपनी जान क्या देगा, आया ही दुनिया के लिए। या वो गिरोह जो बुजदिली की वजह से पहले तय करके आया है कि हम पीछे पीछे रहेंगे, जंग में आगे नहीं जाएंगे। आखिर में कितने अफराद बचे इमाम हसन के पास, मुख्तसर तादाद में, मुख्तसर तादाद में। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए पहले से जमीना हमवार कर लिया, सरदारों को खरीद लिया, कोरा कागज भिजवा दिया गया, प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि हसन इब्ने अली ने सुलह कर ली है, इमाम के कदमों के नीचे से मुसल्ले को खींच लिया गया, ये सारे जराइम हो गए। उसके बाद दुश्मन की मंसूबा बंदी थी कि हसन इब्ने अली मजबूर होंगे जंग करने के लिए, जैसे ही मैदान में आएंगे इनको कत्ल कर दिया जाएगा, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा, अब्बास से अलमदार को कत्ल कर दिया जाएगा, चंद एक शियों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बाद यही तशय्यों का पौधा नाबूद कर दिया जाएगा। इमाम हसन मुश्तबा ने क्या किया, इमाम ने कहा तुमने मंसूबा बनाया जंग का, मैं सुलह की शराइत लिखकर तुमसे जंग करूंगा। इमाम दुश्मन के सजाए हुए मैदान में वारिद नहीं हुए। इमाम हुसैन का दौर आया। इमाम हुसैन के दौर में यजीद ने बैत का मुतालबा किया। वो जो बैत का मुतालबा था ना, उसके नतीजे में क्या था, उसके नतीजे में ये था कि मदीना में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा हो जाए, यानी कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए इमाम को। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए शहादत बहुत बड़ा मरतबा है, शहादत बहुत बड़ी सआदत है, शहादत ऐसी सआदत है कि मेरे और आपके आका और मौला हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में शाहिन ने कहा है कसीरा मुयस्सर नशुद इन सआदत बेकाबा विलादत में मस्जिद शहादत, के किसी को यह सआदत नसीब नहीं हुई कि विलादत काबे में हो और शहादत मस्जिद में हो। मस्जिदों में शहीद होने वाले आपको बहुत नजर आएंगे, काबे की विलादत आपको अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी की नजर नहीं आएगी, और जो मस्जिदों में भी शहीद हो रहे हैं ना, वो भी कोई अली जैसा नजर नहीं आएगा। ला युकासु बिना अहद, किसी का कयास हजरत के साथ कहां हो सकता है, जो नफ्स रिसालत मुआब हो, जिनकी मकाम और मंजिलत इतनी बुलंद हो कि बड़े बड़े उरफा علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی خاک کو اپنی اماموں کی زینت قرار دیتے ہوں. وہ علی ابن ابی طالب جن کی زندگی کی ایک ایک سانس, لفظ نہیں ہے میرے پاس, ایک ایک لہجہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک ثانیہ جس علی کی زندگی کا اطاعت خدا میں گزرا ہو. صرف اطاعت خدا نہیں, اطاعت خدا کے ساتھ نصرت دین خدا میں گزرا ہو. صرف نصرت دین خدا نہیں بلکہ خدا کے دین کی خدمت میں گزرا ہو. وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی ولادت کعبے میں ہوئی, شہادت مسجد میں ہوئی, ایک ایک لمحہ خدا کے لیے تھا. کبھی زوج بتول کہلائے, کبھی فاتح خیبر کہلائے, کبھی فاتح خندق کہلائے, عمر بن ابدوت کو پچھاڑنے والے کہلائے, داماد رسول بن گئے, دوش نبی پر سوار ہوئے, مولود کعبہ ہوئے. کسی فضیلت کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا عقد فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا, فزت ورب الکعبہ. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی, فزت ورب الکعبہ. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو الحسن ابو الائمہ, فزت ورب الکعبہ. جب سر پر ضرب لگی اور شہادت کے نزدیک ہوئے تو علی جیسا امام گویا ہوا, فزت ورب کعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو شہادت بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کو علی جیسا امام سعادت کی سند دے رہا ہو. لیکن معصوم صرف شہید ہونا اپنا ہدف نہیں بناتا. اس شہادت کے ثمرات کو نظر میں رکھتے ہوئے میدان میں وارد ہو کر اس شہادت کو ایسی درسگاہ بنا دیتا ہے کہ آج تک حسین کی شہادت کا اثر باقی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام کی نگاہیں, امام کی نگاہیں محدود نہیں ہیں. امام علم لدنی کا ورثہ دار ہے. امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں شہید کر دیا جاتا اگر صرف شہادت ہدف ہوتا, صرف شہادت مقصد ہوتا تو مدینہ میں رکنا کیا مسئلہ تھا. شہید تو آپ امام حسن مدینہ میں شہید نہیں ہوئے. امام حسن نے اپنی شہادت کو کتنا مؤخر کیا. اگر میدان جنگ میں چلے جاتے جب سردار بک گئے تھے, اگر صرف شہادت ہدف ہوتا تو امام حسن مشتبہ جنگ کے لیے نکلتے. اس موقتا جنگ بندی کی ضرورت کیا تھی؟ صلح یعنی جنگ بندی. صلح کسی کا ساتھ دینے کا مقصد نہیں ہوتا. یہ جو آج صلح کے نام پر عامت المسلمین کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ صلح کر لی تھی, صلح کا مقصد یہ نہیں ہوتا. صلح کا مقصد ہوتا ہے آتش بس, جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں سیز فائر, جنگ بندی موقتاً. پس جس جنگ کو امام حسن نے صلح کے ذریعے موقتاً ٹیمپریری بند کیا تھا, اس کو تمام حسین ابن علی نے کیا ہے. اس کو تمام امام حسین نے کیا ہے. یہ ربط ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی جہاد کا. یہ ربط ہے امام حسن و امام حسین کی جہاد کا. امام حسن و حسین علیہ السلام کی حیات تو یہ بات میں فرق نہیں ہے. امام حسن اگر جنگ کے میدان میں جاتے کیا ہوتا؟ شہید کر دیے جاتے نا. لیکن اس شہادت کا اثر وہ نمودار نہ ہوتا جو 10 سال کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھیں کھلی. میرے ان جملات کو یاد رکھیے گا کہ عاشورہ کے دن چہرے کا نور نہیں, لوگوں کی نگاہوں سے حجاب ہٹ رہے تھے جو ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ حسین ابن علی کیا ہیں. اس طرف توجہ رکھیے گا. امام حسین علیہ السلام چاہتے, اگر فقط شہادت چاہتے تو آپ مدینہ میں بھی رہتے شہید کیے جاتے. امام کے خطبات میں موجود ہے, امام کے فرمودات میں موجود ہے کہ اگر میں کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی جا کر پناہ لوں نا تو بھی یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ کو اگر مدینہ میں رہنا, اگر آپ مدینہ میں رہتے تو آپ کو شہید کر دیتے. آپ اگر مکہ جاتے آپ کو شہید کر دیتے اگر آپ مکہ میں رہتے. امام حسین نے کہا نہ میں مدینہ میں شہید ہوں گا نہ میں مکہ میں شہید ہوں گا. سنیے کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں شہید نہیں ہوئے. آج آپ بڑے آسانی کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے قاتلین کا نام جانتے ہیں نا, اتنا چھپانے کے بعد. امیر المومنین علیہ السلام کے قاتلین کے اصل محرک کو جانتے ہیں, جناب صدیقہ طاہرہ کے قاتلین کے محرک کو جانتے ہیں. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ایک بندہ خدا کی, کہ جو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میرا سوال فقط اتنا ہے یہ بتاؤ یزید کس چینل کے تھرو تخت پر آیا. سنیے آپ نے وہ ویڈیو, پخش کریں اس کو, نشر کریں. ताकि लोगों के ज़हन में सवाल आए, यजीद आया कैसे आगा तख्त पर? ये जो आप इतना हुसैन हुसैन करते हैं, अगर ये हुसैन हुसैन बसीरत के साथ ना होता तो आज इन अजहान के अंदर ये सवाल पैदा ना होता कि ये यजीद जैसा फासिक तख्त पर आया कैसे। ये आपकी आजादारी का समरा है कि हुसैन हुसैन आप कर रहे हैं, दिल के दरवाजे दूसरों के खुल रहे हैं। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है अज़ाइम इमाम हुसैन अली सलाम का समरा कि एक आम शख्स भी जब देखेगा ना कि एक कौम सियापोशी इख्तियार करे, आंसू बहाते हुए घरों से निकले, सोगवारी का इजहार करे, क्यों? इनका इमाम शहीद हो गया। कब? 61 हिजरी में। किसने शहीद करवाया? यजीद ने। यजीद था करबला में? नहीं, वो तो शाम में था। फिर क्या हुआ? उसके हुक्म पर शहीद किया गया। अच्छा, यजीद हाकिम था? हाँ हाकिम था। कैसे आया? कैसे आया? फिर साबित होगा कि गदीर के इनहराफ का नतीजा यजीद है। अगर गदीर से मुनहरिफ ना होते तो यजीद जैसा फासिक भी ना आ पाता। तो जो है आपकी यह अज़ाइम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अहम हिकमत कि जिसके लिए मेरे और आपके पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। अपने माल को, अपने माल को मुख्तस कर रहे हैं कि 10 साल तक मिना में हज के दौरान हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करवाई जाए। ये सबब है आपका जुलूस अज़ा लेकर निकलने का, ये सबब है आपका सियापोशी इख्तियार करने का, ये सबब है आपके अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पैदल चलने का, यही सबब है मशीह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नजफ से करबला होती है, यही सबब है जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इतनी ज्यादा तशवीक दिलाई गई कि बाबा यजीद आया कैसे तख्त पर? किस सिस्टम का नतीजा था यजीद? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का समरा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ये कुर्बानी ना देते, दुनिया की निगाहों से ओझल हो जाता दीन। ये जो हम एक जुमले में कह देते ना कि दीन को करबला ने बचाया और करबला को सैयदा ज़ैनब ने बचाया, इसके पीछे पूरी तारीख पोशीदा है कि किस तरह सैयद शहदा अलैहिस्सलाम ने जुर्रत और इस्तेकामत के साथ अपनी कुर्बानी पेश करके इस दीन की हिफाजत की है, इस दीन के सिस्टम की हिफाजत की है। कैसे नाहलों की निशानदेही की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इमाम हुसैन अगर मदीना में रहते शहीद कर दिए जाते। मदीना में शहादत का असर क्या होता? मदीना में शहादत का असर यह होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल मादूम हो जाता, पहचाना नहीं जाता, समझ में नहीं आ पाता लोगों को। मक्का में शहीद होते तो क्या होता? मक्का में अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत दे देते, जिसके बारे में इमाम हुसैन ने इब्ने ज़ुबैर से कहा था कि मैं मक्का के दो बालिश के फासले पर कत्ल होना पसंद करूंगा बजाय एक बालिश के, और एक बालिश के फासले पर कत्ल होना पसंद करूंगा बजाय दहलीज मक्का के। अगर सवाल है बताइए मक्का में क्या होता? इमाम हुसैन की निगाहें देख रही थी, क्योंकि इमाम हुसैन ने इब्तिदान जो बैत की मुखालफत की थी, तीन लोगों ने की थी, चार लोगों ने, आपके सामने बयान कर चुका हूं। उनमें से एक जो मदीना में मक्का में मौजूद थे अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज के लिए आए हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब लोग अरफात की तरफ जा रहे थे, इमाम हुसैन इराक की तरफ जा रहे थे। क्यों इमाम हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया बकौल मारूफ जो आप सुनते रहते हैं? क्या सबब था? इमाम हुसैन को एहराम की हालत में कत्ल करने के लिए यजीद ने हरकारे भेज दिए थे। देखिए मेरे जुमला याद रखिए कि दुश्मन के मैदान में मासूम कभी वारिद नहीं हुए, ये जुमला जहन से ना निकले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए अम्र बिन सईद बिन आस की सरबराही में यजीद ने इसको अमीर हज बनाकर भेजा था। मकसद यह था कि तुम जाकर हुसैन इब्ने अली को एहराम में कत्ल कर दो, लोगों के मजमे में हुसैन इब्ने अली कत्ल किए जाएंगे, कातिल गुमशुदा हो जाएगा। जब कातिल गुमशुदा होगा तो क्या होगा? फिर ये जो दो और मुखालिफ है ना हमारी हुकूमत के, यानी अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, इनका सफाया हम इस तरह से करेंगे कि हुसैन इब्ने अली के कत्ल का इल्जाम इन दोनों की गर्दन पर डाल दिया जाएगा, इनको भी मिटा दिया जाएगा। अब यजीद के सामने बिल्कुल मैदान खुला हुआ होता, امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں بھی قتل نہیں ہوں گا. شہادت سعادت ہے, شہادت دینے نکلا ہوں, آگاہی کے ساتھ نکلا ہوں. راستے میں ہر کا لشکر آیا, روک سکا ہر کا لشکر؟ پہنچ گئے کربلا, یکے بعد دیگرے سات سواریاں تبدیل کی, سات سواریاں آگا. جانتے ہیں یہ سواریاں کتنی مزاجدہ ہیں جو امام کے پاس ہیں؟ آپ نے حضرت عباس کی مصیبت میں سنا تھا نا, سواری سے کہا پانی پی لو, اس نے منہ پھیر لیا. اور یہاں بات مزاجدہ کی نہیں ہے, یہاں تو ولایت کی بات ہے. سواری کی مجال ہے کہ ولی اللہ چاہے اور وہ نہ پڑے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین کو خود خریدا, اور خود خریدنے کے بعد اس میدان میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا کہ جس کی اثرات آج تک موجود ہیں. ظاہری اعتبار سے دنیا نے دیکھا, جب مادی نگاہوں سے دیکھا جائے تو ایسے ہی نتائج نکلتے ہیں. ظاہری اعتبار سے دیکھا کہ حسین ابن علی قتل کر دیے گئے, بیبیاں اسیر ہو گئیں, بچے شہید کر دیے گئے, انصار اور دوست مار دیے گئے, لیکن جس کا خون حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہا اور حسین کی راہ میں بہا, اب تا صبح قیامت ملائک آ کر ان کی قبور پر کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. یہ اثر شہادت کا, یہ اثر شہادت امام حسین. کبھی دشمن کے میدان میں وارد نہیں ہوئے. یہ سوشل میڈیا کا میدان دشمن کا سجایا ہوا ہے جوانوں, بحث و تکرار میں وارد نہ ہو, اصلاح کی کوشش کریں, صحیح افکار کو پہنچائیں, حقیقی معارف کو منتقل کریں, اس سے اتنا استفادہ کریں کہ جتنا استفادہ آپ دنیا سے کرتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا سے استفادہ کرنے کے آداب یہ ہیں کہ گھر کے اختلاف کو بازار میں نہیں لایا جاتا, گھر کے معاملات کو بازار میں نہیں لایا جاتا. گھر کے معاملات گھر کے اندر طے کریں, نہ اجازت دیں کہ آپ کے مقدسات کی کوئی بھی آ کر کسی بھی ان نون طریقے سے یا کسی بھی نون طریقے سے آ کر آپ کے مقدسات کی توہین کرے. تشیع مقدسات کے باب میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ہمارے علماء ہمارے مقدسات کا حصہ ہیں, ہمارے اذخانے ہمارے مقدسات کا حصہ ہیں, ہماری فرش اذا ہماری مقدسات کا حصہ ہے, ہماری محافل ہماری مقدسات کا حصہ ہے. اس پر ہم کسی بھی قسم کا کوئی تعامل نہیں کر سکتے. اس مقدسات کے بارے میں اور آپ, اگر کسی سے, آپ کا حق ہے مجھ سے اختلاف رکھنا, میرا حق ہے آپ سے اختلاف رکھنا, لیکن یہ اختلاف مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو مذہب سے خارج کرنے کا باعث نہ بنے. میں آپ کا احترام کروں کیونکہ آپ علی کے شیعہ ہیں, آپ میرا احترام کریں اس لیے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. میرے اور آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس پر آپ میری شیعت کو تول سکے اور میں آپ کی شیعت کو تول سکوں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہے ترازو, ہے ترازو ہمارے پاس کہ ہم تول ایک دوسرے کی شیعت کو؟ یہ جو معصوم نے مجھے اور آپ کو بتا دیا نا سلمان و ابو ذر کے بارے میں, لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان, ایک درجے کا فرق تو معصوم نے بتا دیا نا. یہ جو معصوم میرے اور آپ کے سامنے آ کر یہ بات بتا رہے ہیں, اس طرف توجہ رکھیے کہ سلمان و ابو ذر ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. آغا جان شیعت کا احترام اپنی جگہ باقی رہے. امام حسین کی عزتدار کا احترام اپنی جگہ باقی رہے, امام حسین کے چاہنے والے کا احترام اپنی جگہ باقی رہے. یہ بات بڑھتے بڑھتے منتج جانتے کہاں ہوتی ہے, کہاں پہنچتی ہے یہ بات. آج میں ایک شیعہ کا احترام نہ کروں, کل بڑھ کر ایک بزرگ شیعہ کا احترام نہیں کروں گا, پرسوں بڑھ کر محلے کے عالم کا احترام نہیں کروں گا, اس کے بعد جرت بڑھے گی مسجد کے عالم کا احترام نہیں کروں گا, پھر جامع مسجد کے عالم کا, بات رکے گی نہیں. شیطان جب مجھے اور آپ کو پھسلاتا ہے نا تو ایک جگہ لا کر روکتا نہیں ہے. اچانک نمازی کو جا کر میں خانے پر کھڑا نہیں کرتا, آہستہ 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 مقدسات کی تزیق کروا کر پھر استہج پر لے کر آتا ہے کہ وہ دین سے منحرف ہو جائے. سمجھیے اس بات کو. ایک روایت ہمارے پاس ہے, یہ جو آج آپ سنتے ہیں نا آقا بڑی آسان بات ہے, یہ جب بات نکلی گئی ہے تو یہ درد دل بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں.
ایک شیعہ کا احترام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ایک عام مومن کا؟ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، جانتے کیا احترام ہے؟ احترام فقط یہ اگر میری اور آپ کی نگاہ میں آ جائے کہ معصوم نے اپنے شیعوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، شیعتنا جزء منا، شیعہ میرا جزو ہے، خلق من فاضل تینتنا، اس کو میری فاضل تینت سے خلق کیا گیا ہے، شیعہ میرا جزو ہے، آسان جملہ آ گئی ہے. آپ اگر مجھ پر حملہ کریں، آپ میرے چہرے پر حملہ کریں گے نا، میں کیا کہوں گا؟ آپ نے کس پر حملہ کیا ہے؟ مجھ پر حملہ کیا ہے. آپ کے نہیں مولانا صاحب، میں نے تو آپ کے چہرے پر حملہ کیا ہے. میں کہوں گا چہرہ میرا جزو ہے، آپ نے مجھ پر حملہ کیا ہے. آپ کے نہیں مولانا صاحب، آپ کے سینے پہ حملہ کیا ہے. میں کہوں گا سینہ میرا جزو ہے. ایک شیعہ کا مقام سمجھتے ہیں آقا؟ معصوم فرمائے شیعتنا جزء منا، شیعہ میرا جزو ہے. دوسرے کے شیعت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، معصوم نے مجھے اختیار نہیں دیا، کہا کہ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو، اپنے آپ کو ٹٹولو، مجھے اختیار نہیں ہے، میرے پاس کیا ترازو میں آپ کی شیعت کو تولوں یہاں پر بیٹھ کے کہ کتنا وزن ہے آپ کی شیعت کا. انشاءاللہ آپ سب کے سب مخلص ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کے صدقے میں مجھے خلوص عطا فرمائے. احترام شیعت کا باقی رکھیے. تشیعوں کے درمیان آغا احترام بہت ضروری ہے، ماتمیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، مختلف زبانیں، مختلف انداز، آغا یہ سب چلتا رہے گا. آپ کی نسبت علی کے ساتھ ہے، اس نسبت کا احترام باقی رہے، آپ کی نسبت امام حسین کے ساتھ ہے، اس نسبت کا احترام باقی رہے، ورنہ بڑھتے بڑھتے جرت جانتے کہاں تک پہنچے گی؟ یہ تدریجن جو بڑھے گی نا جرت، تو پھر یہ منتج ہوگی وہاں تک. میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں نام. ایک شخص میرے اور آپ کے پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام کے گھر میں آیا، آپ یہ سمجھتے کہ یہ کیا افراد معصومین علیہ السلام کی سیرت سے آشنا نہیں تھے جو امام حسن کے پیر کے نیچے سے مسلح کھینچ رہے ہیں؟ یہ جرات آئی کہاں سے ان میں؟ چھوڑ دیجئے ان کو، وہ جو امام کو سلام کر رہے ہیں، جس سلام کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس صلح کی شرائط کے بعد السلام علیکم یا مذل المومنین، یہ جرات آئی کہاں سے ان کے پاس؟ یہی آہستہ آہستہ جب مقدسات کی توہین کرتے 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 ہر کسی کو جب اپنے جیسا اور اپنے اوپر قیاس کرنے لگے، تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امامت کی حرمت بھی ان بدبختوں نے باقی نہیں چھوڑی. امام باقر کے پاس ایک شخص آیا، گھر میں امام کے بیٹھا ہے اور امام کے گھر کے پردوں کو دیکھ رہا ہے، امام کے گھر کے فرش کو دیکھ رہا ہے. امام علیہ السلام نے اس کی نزلوں کو دیکھ لیا، اور امام کے لیے تو نظریں دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جو دل میں خیال لے کر آیا تھا وہ پتا تھا امام کو. امام نے توضیح دی، وضاحت کی. کیا وضاحت کی امام نے؟ امام نے کہا جو تم نئے پردے دیکھ رہے ہو نا اور نئے فرش دیکھ رہے ہو، میں نے عقد کیا ہے، اپنی زوجہ کو مہر دیا ہے، اس مہر سے میری زوجہ نے بنائے ہیں. سمجھے آپ کیا سوچ رہا تھا وہ؟ سمجھ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جو خمس کا پیسہ میں لے کر آیا ہوں نا، 100, 200, 300, 400 دینار و درہم، گویا یہی خرچ ہو رہا ہے. اب آپ سمجھے کہ کہاں سے بات کہاں تک پہنچے گی؟ شیطان خانے نہیں ہوگا. آج آپ سے ایک شیعہ کی بے احترامی کروائے گا، کل کسی متقی و پرہیزگار شیعہ کی بے احترامی کروائے گا، پرسوں کسی عالم کی بے احترامی کروائے گا، ترسوں کسی مرجع کی بے احترامی کروائے گا، پھر کسی اور کی بے احترامی کروائے گا، پھر لے جا کر اس دہن پہ کھڑا کرے گا. اگر آج سے چاہے آزادار، ماتمی، نمازی، مولا علی کا شیعہ چھوٹا ہو یا بڑا، صرف آپ اس لیے احترام کرنا شروع کر دینا. درست ہے میری بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آ جائے گی، آنکھیں کھلیں گی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن مجھے میرے مولا نے وظیفہ یہ دیا ہے کہ میں اس کا احترام اس لیے کروں کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. یہ علی کا چاہنے والا ہے، تو بس یہیں پر آ کر بات رک جائے گی.
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نظریات کو لوگوں سے خریدنا شروع کر دیں، لینا شروع کر دیں، شیعہ وہ نہیں ہوتا، شیعہ اثر انداز ہوتا ہے، اثر پذیر نہیں ہوتا، لیکن احترام ولایت باقی رکھیے، اپنی صفوں میں احترام کو باقی رکھیے، جب یہ احترام باقی رہے گا معاملات خود بخود سدھریں گے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا شیعہ تو نا جزء منا، ایک روایت نہیں، شیعہ ہمارا جزء ہے، خلق من فاضلتین اتنا، کہیں پر فرمایا او جنو بما ولایتنا، ان کے خمیر کو ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے۔ یہ مائے ولایت ہوتا کیا ہے؟ مائے ولایت کو اگر درک کرنا ہے نا، اگر سونے کا پانی میں کسی دھات پر چڑھا دوں تو سونے جیسا رنگ نظر آنے لگتا ہے، تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر کوئی ذات ان کے قریب ہو اور اتنی قریب ہو اور ان کی سیرت کو اپنے اوپر اتنا ڈھال لے، اگر اس میں وہ خوشبو آنے لگے تو اس میں بعید کیا ہے؟ اس کو آپ کیوں اتنا دور سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے کیوں اتنا دنیا سے ہٹ کر بات کر دی ہے؟ اہل بیت یاد رکھیں، اجینو میں مائے ولایت نا، ابھی محرم آئے تھے نا، آپ میں سے کتنوں کے گھروں میں اذقانے سجے ہوں گے؟ گھر والوں نے کہا ہوگا عرق گلاب لے کر آئیے، یہ عرق گلاب آپ جب لائے ہوں گے بازار سے، مائے ولایت کیا ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جوانوں کو، یہ عرق گلاب آپ جب لائے ہوں گے بازاروں سے، گھر والوں نے آتے ہی استشمام کیا ہوگا، سونگا ہوگا، اگر تو اس میں گلاب کی خوشبو ہے تو عرق گلاب ہے، لیکن اگر گلاب کی خوشبو نہیں ہے تو گھر والے کیا کہہ کر واپس پلٹاتے ہیں، تم سے عرق گلاب منگوایا تھا، تم سادہ پانی بھر کے لے آئے، آپ پوچھے کہ جناب رنگ میں کوئی فرق ہے؟ کہیں گے رنگ میں فرق نہیں ہے، مگر عرق گلاب ہے، کم سے کم وہ خوشبو تو جائے جو گلاب کی ہے، آپ کے اور میرے خمیر کو ولایت کے پانی سے جب گوندا گیا ہے تو اس ولایت کی خوشبو تو نظر آئے، اس ولایت کی خوشبو نظر آنی چاہیے ہمارے جامع میں، خصوصاً شیعہ معاشروں میں اس ولایت کی خوشبو نظر آئے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرے، بس عزیزان محترم، بہت خطرناک دور سے ہم فتن کے دور سے گزر رہے ہیں، اس پر فتن دور میں آپ ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ نظریاتی اختلاف آپ کے ایمانی اختلاف تک نہ جائے، بہت توجہ کریں اس بات پر، یہ ایمانی اختلاف تک نہ جائے۔ میں اپنے ایمان کی سنجش کر سکتا ہوں، تول سکتا ہوں، آپ کے ایمان کو تولنے کے لیے مجھے معصومین نے کوئی ایسا معیار نہیں دیا، ہاں اگر کوئی صریحاً ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انکار کرے ہم نہیں تسلیم کریں گے، کوئی صراحت کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی شان میں کچھ ساخی کرے قطعاً نہیں مانیں گے، یہ معیارات جو معصومین نے دیے بس اسی حد تک رہے، خود ساختہ معیارات نہ بنائیں، معصوم نے جو معیار دیا اس کو سمجھیں، او جینو بمائے ولایت نا، ان کے خمیر کو ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں مولا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا واختار لنا شیعتن، جب اللہ نے زمین پر نگاہ کی نا، ہمیں منتخب کیا، ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو منتخب کیا، کتنا مقام بڑھایا آغا مولا نے ہمارا، نہیں بڑھایا، یعنی جہاں اپنی بات کر رہے ہیں وہیں اپنے شیعوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، کسی میدان میں مولا نے نہیں چھوڑا۔ ایک آسان سی مثال دے دوں، اس طویل روایت کو نہ بیان کروں، وقت ہو گیا، روایت ہے نا الامام کل والد شفیق، امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، گھر میں اگر چار بھائی ہیں اور چاروں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، لڑتے ہیں اور اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، باپ کو خوشی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے باپ خوش ہوتا ہے اس بات پر؟ باپ تو اس بیٹے کو بھی کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے جو اس کا فرما بردار نہیں ہے، باپ کے احترام کی خاطر اگر اولاد چند کڑوے گھونٹ پی بھی لینا تو اس کو صالح اولاد کہتے ہیں۔ امام کے احترام کی خاطر میں اور آپ ایک دوسرے کا احترام کرنے کے عادی بنے ہوگا، دشمن اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، ہم آپس میں بے دست و گریباں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو افراد آئے تھے نا، سب اس ولایت کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے کہ اگر حسین ابن علی پر وقت ہے تو ایک شیر خوار بچہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا کر امامت پر اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے. آئے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں سے رخصت لی, باہر نکلے, باہر آ کر کہا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو ہماری صدا استغاثہ پر لبیک کہے, حل من ذاب من یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور لبیک کے لیے آگے بڑھے. خیمے سے رونے کی آواز آئی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں گئے, دیکھا آغوش میں جناب زینب کے بچہ ہے. مقتل کی عبارت ہے, بچہ جناب زینب کی آغوش میں تھا. مجھے نہیں معلوم حسین ابن علی کے بچوں سے زینب کی کیا انسیت تھی, مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لاش اکبر پر زینب نے گر کر بتایا اور علی اصغر کو آخری وقت میں اپنی آغوش میں لے کر بتایا کہ زینب کے لیے حسین کے بچوں کی کیا ویلیو. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آغوش سے بچے کو لیا, ابا کے دامن سے ڈھکا اور میدان کارزار کی طرف چلے. اشقیہ سمجھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سلح کے لیے لے کر آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن کو ہٹایا. ابا کے دامن کو ہٹانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فوج اشقیہ سے خطاب کیا اور کہنے لگے, یا قوم, اے قوم, ان لم ترحمونی, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو, فرحموا ھذا الطفل, اس بچے پر رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, کیا تم دیکھ نہیں رہے یہ پیاس سے کیسا بے حال ہو گیا ہے. یہ لفظ یتلذذ جو عرب استعمال کرتے ہیں ناغا, یہ اس مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو پانی سے دور کر دیا جائے. یہ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب آتش جگر ہونا, آگ لگنا, کلیجے میں آگ لگنا, اس وقت عرب اس لفظ یتلذذ کو استعمال کرتے ہیں, تلذی کو استعمال کرتے ہیں. تلذی کہلاتی ہے جب مچھلی پیاس سے بالکل بےحال ہو جائے نا, پانی سے بالکل دور ہو جائے, پھر جو وہ منہ اپنا بند کر کے کھولتی ہے, اس کیفیت کو تلذی کہا جاتا ہے. امام حسین نے کہا, ما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, یہ پیاس سے کیسا بےحال ہو رہا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا جب بلند ہوئی نا اور بچے نے اپنی بےقراری کا اظہار کیا, کوئی آگے پانی پلانے نہیں آیا. میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ اس مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ سات محرم کو علی اصغر کو جب پانی نہیں ملا, شیر مادر خشک ہو گیا, تو علی اصغر کی حالت ایسی بےقرار تھی جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو کر تڑپا کرتی ہے نا, اصغر ایسے تڑپ رہے. آٹھویں کا دن گزرا, نویں کا دن گزرا, حالت اور بے قرار ہوئی, عاشورے کا دن آیا. اب علی اصغر کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی پیاس کا اظہار کریں, اپنی آنکھوں کو جنبش دے سکیں, بس اپنا ننا سا دہن کھولتے ہیں, دوبارہ بند کرتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا اظہار کیا, بچے کو آغوش میں لیا, میدان کارزار کی طرف گئے. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کارزار کی طرف آئے ہیں نا, اور ہرملا نے دیکھا کہ اس بچے کا اثر لوگوں کے دل پر ہو رہا ہے, فوج اشقیہ میں تلاطم برپا ہوا, منہ پھیر پھیر کر کہا جاتا ہے گریہ کرنے لگے. امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, ہرملا کو کہنے لگا عمر سعد, یا ہرملا اقتا کلام الحسین, اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو. دیکھتے ہیں آپ حسین کا یہ ننھا مجاہد کیسا تھا. ہرملا کو کہا گیا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو, بچے نے آگے بڑھ کر خود اپنے گلے پر تیر لے لیا. ہرملا سے جب امیر مختار نے پوچھا تھا, اے ہرملا تو تو بڑا مشہور تیر انداز تھا, تو تو بہت اچھی تیر اندازی کرتا تھا, یہ تیرا تیر کیسے خطا ہوا, تو نے تین مرتبہ تیر کو خطا کیوں کیا؟ کہا امیر میں کیا بتاؤں, جیسے ہی تیر کو کمان میں جوڑتا تھا اور رہا کرنا چاہتا تھا, خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کوئی معظمہ سیاہ برقعے میں باہر آتی, تڑپ کر واپس چلی جاتی, میرا تیر خطا ہو جاتا. مگر اب جو تیر چلا, اصغر کا ننہ گلا چڑا, اصغر حسین کے ہاتھ پر منقلب ہوئے. ایک مرتبہ امام حسین نے اصغر
کر کے لہو کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی جانب بلند کیا, خیمے کی جانب چل دیے. جب اکبر کا لاشا لائے تھے تو یہ عمل انجام نہ دیا, جب اون محمد کا لاشا لائے تھے یہ عمل انجام نہ دیا, جب قاسم کا لاشا لائے تھے یہ عمل انجام نہ دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون, رزن میں قضائے ہی وہ تسلیم الامرے, یہ کہہ کر سات مرتبہ آگے ہوئے پیچھے ہوئے. اب جو خیمے میں داخل ہوئے نا, ایک بچی در خیمہ پر منتظر تھی, بابا کے دامن کو تھام لیا, اے بابا بھیا کو سیراب کرائے, میں بھی بہت پیاسی ہوں. اب جو ابا کا دامن ہٹایا, اصغر کا ننا سا گلا, وہ بچی نے چھدا ہوا دیکھا. ماں آگے بڑھی, ماں آگے بڑھی, اگر ابھی عید قربان گزری ہے نا, اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس ماں کے مرضی کو سنیے, ماں آگے بڑھی, آگے بڑھ کر اصغر کا ننا سا گلا دیکھا, اس پر زخم کو دیکھا, ایک جملہ کہا, یا بنیا مثلوں کا تنہر, اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ماں نے مرثیہ پڑھا, حسین ابن علی خیمے کے پیچھے آئے, بچے کے لاشے کو دفنانا چاہا, ننی سی لحد کو تیار کیا, اصغر کو اس میں لٹھایا, قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا. اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا اور کربلا کی گرم خاک تھی, میرے آقا سے مٹی نہیں ڈالی جا رہی, کیسے اس گلاب سے چہرے پر حسین خاک کربلا کو ڈالے. جناب سکینہ بیان کرتی ہے کہ مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا تھا, گویا حسین کی نگاہیں اس مجلس پر تھی, کہنے لگے شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعن تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوی رحمونی, اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورا ہوتے اور تم دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, اشقیا نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. یہ کہہ کر قبر کو بند کیا, فبکا بکا شدیدہ, شدید بکا کیا. حسین ابن علی شہید ہو گئے, شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا. جب لاشوں سے سر کو جدا کیا جا رہا ہوگا, دل یہ کہتا ہے ایک ماں نے حسین کا شکریہ ادا کیا ہوگا, اے حسین آپ کا شکریہ, یہاں ظلم و بربریت یہ ہے کہ لاشوں سے سر جدا کیا جا رہا ہے, آپ نے میرے بچے کو دفنا دیا, بعد شہادت میرے بچے کا گلا کٹنے سے بچ گیا. مگر اس ماں نے دیکھا آٹھ گھوڑ سوار ہاتھوں میں نیزہ لیے زمین کربلا میں گاڑتے ہیں, زمین کربلا سے نکالتے ہیں, ایک منزل ایسی آئی, اب جو نیزہ زمین میں گڑا, زمین سے اصغر کا لاشا الجھ کر باہر آیا, ماں کے سامنے بچے کا سر جدا کیا, نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا. ماں اصغر کے سر کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی, ماں زندہ سے رہا ہوئی, کربلا آئی اصغر کو نہ بھولی, مدینہ آ گئی اصغر کو نہ بھولی, ارملا قتل ہوا, نبی ربیع اول کو ارملا کا سر پہنچا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں سید سجاد نے سوگ بڑھائی کا حکم دیا, مگر ماں یہ کہہ کر رہ گئی, ارے اصغر کا ننا سا سر میری بچی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان, مسند عزا سے اٹھی, انا للہ وانا الیہ راجعون, دامن سے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں دو گے. پروردگار باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شامل فرما, مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما, ملت کو متحد و منسجم فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہماری اس قلیل عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قرب امام زمان علیہ السلام کا وسیلہ قرار فرما, امام زمان علیہ السلام کی معیت عطا فرما,
پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو عزادار مجلس عظام شریک ہوئے، دامے درہم قدم سخن سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا سب کی حاجات کو قبول فرما، پروردگار بیماروں کو زخمیوں کو بالاخص مولانا جواد عباس رضوی صاحب جو اس وقت آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، پروردگار ان کو اور اس قبیل کے دیگر مریضوں کو شفا یاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین.